إن الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم میرے محترم بزرگو دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا بھیجا گیا ایک داعی بنا کر ایک معلم بنا کر اسی وجہ سے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما وداعیا کہ میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں اور دعوت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں تو لہٰذا جب آدمی دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو بہت سارے وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اور جو ہے بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس دعوت کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس کوئی مضبوط ٹھکانہ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود ہٹ دھرمی کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے عناد کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے یا بعض مرتبہ بلا کسی وجہ سے بھی دعوت کا انکار کیا جاتا ہے اور یہی نظام قدرت ہے اور اسی ترتیب سے دعوت کا سسٹم اور نظام چلتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے تو پھر جو ہے آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کے حالات اور واقعات پیش آئے ہم کئی ہفتوں سے سیرت پاک کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے رہبری ہے اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کا تقاضا ہے کہ ہمیں اپنے آقا اور مولا اور ہمارے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا پتہ ہو اس لیے کہ آپ کی زندگی کسی ایک شخصیت کی زندگی نہیں ہے بلکہ آپ کی زندگی پوری کی پوری رول ماڈل ہے اور آپ کی زندگی پوری کی پوری رہبری ہے رہنمائی ہے اور اسوہ حسنہ ہے اس وجہ سے آپ کی زندگی کا جاننا ضروری ہے چاہے دنیا میں جس طرح کے حالات ہو چاہے آدمی کی اپنے ذاتی زندگی میں جس طرح کی پریشانیاں ہوں ہر ایک کا حل آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گا اس لیے کہ آپ کی سیرت کے بارے میں کہا گیا کان خلقہ القرآن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عادتیں اور پوری سیرت حقیقت میں قرآن کی عملی تفسیر تھی اور قرآن جو کہتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت تھی تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور لوگ ہیں کہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے اذیتیں دے رہے تھے تکلیفیں دے رہے تھے جس کے بہت سے واقعات ہمارے یہاں پر تذکرے میں گزر چکے یہاں تک کہ آپ کا ساتھ دینے والوں کا انتقال ہو گیا خاص طور سے حضرت ابو طالب کا اور اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے باہر دعوت دینے کا ارادہ فرمایا جس کے لیے طائف کا سفر کیا اور اس سفر کے دردناک کارگزاری ہم سنتے ہیں سناتے ہیں ہمیشہ وہاں سے آپ واپس لوٹے ہیں اور مکہ میں کسی مشرک کی پناہ کے ساتھ آپ داخل ہوئے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک آدمی اگر کسی چھوٹے سے کاروبار میں بزنس میں ناکام ہو جاتا ہے یا چھوٹی سی کوئی دنیا کی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے تو آدمی کس قدر مایوس ہو جاتا ہے امیدیں چھوڑ دیتا ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمت اور استقلال کی پہاڑ تھی اور جو ہے رحمت مجسم تھی کہ اتنا بدلہ لینے کا موقع سامنے تھا لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ نہیں کہ میں ان کو عذاب دینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری دعوت کو قبول کریں گے تو بہرحال ایک انسانی اور بشری تقاضوں سے کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تکلیفوں کو برداشت کر رہے تھے، اذیتوں کو محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بدل اور اس کے بدلے کے طور پر دو باتیں فرمائیں۔ ایک یہ کہ دور دراز کے رہنے والے، یثرب کے رہنے والے لوگ جو بعد میں چل کر مدینہ ہو گیا، آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کے پاس بیعت کی، بیعت اولیٰ ہوئی، بیعت ثانیہ ہوئی، جس کا تذکرہ ہمارے یہاں پر آ چکا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ آپ سے کروایا اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کو دکھایا کہ جو آپ ہی کی خصوصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اس کے علاوہ اور کسی نبی کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات ایسی ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ ایک ہے آپ کا خاتم النبیین ہونا، آپ کا آخری رسول ہونا، اور دوسرا یہ کہ آپ کو معراج پر لے جانا۔ یہ دو وہ خصوصیات ہیں، ویسے تو بے شمار خصوصیات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ بڑی اہم خصوصیات ہے کہ آپ کو آخری رسول بنا کر بھیجا گیا اور دوسرا آپ کے معراج کا سفر کرایا گیا۔ معراج کا سفر ایسا ہے کہ جس پر یقین رکھنا، جس پر ایمان لانا ہم سب پر ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، ایک چھوٹے سے حصے میں پورا سفر ہو گیا۔ کہاں سے کہاں تک لے گئی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف، وہ مسجد اقصا جس کے آس پاس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت والی جگہ بنائی ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا مسکن تھا اور وہاں پر تقریباً 60,000 انبیاء اکرام علیہم السلام وہاں پر تشریف لائے تھے، اور وہاں پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں بے شمار ہیں، دنیاوی بھی اور روحانی بھی، دینی بھی بے شمار برکتیں۔ اللہ نے اس سرزمین کو، ملک شام جو پہلے کہلاتا تھا اب جو ہے فلسطین کہلاتا ہے، اور اس کے آس پاس کا علاقہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا سفر ہم نے کروایا، کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں بتلائیں کہ کیا کیا ہماری نشانیاں ہیں، ہماری قدرتیں کیا کیا ہے یہ بتائیں، اور تاکہ آپ کو اپنی دعوت پر اور آپ کو اپنی نبوت پر اور زیادہ یقین، بلکہ عین الیقین ہو جائے، آنکھوں دیکھا یقین ہو جائے، مشاہدہ ہو جائے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ اس سفر کے دو حصے تھے، ایک حصہ تھا مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف، جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، اور اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو، تو چونکہ یہ رات کا سفر ہوا تھا تو اس کو واقعہ اسراء کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد اقصا سے لے کر آسمانوں کا سفر ہوا، اس کو معراج کہا جاتا ہے، اس لیے کہ معراج کے معنی سیڑھی کے آتے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے یہ سفر، زمین سے آسمان کا سفر، آپ نے سیڑھی کے ذریعے سے طے کیا، اس لیے اس کو معراج۔ ویسے پورے سفر کو بھی واقعہ معراج، سفر معراج کہا جاتا ہے، لیکن یہ فرق ہے دونوں میں، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ اسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصا کا، اور معراج کہتے ہیں مسجد اقصا سے آسمانوں کا سفر۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن میں اسراء کا ذکر آیا ہے، اور احادیث، صحیح احادیث میں، بلکہ احادیث متواترہ میں معراج کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سفر پر عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال سفر کی تفصیلات اس طرح سے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سفر کی تاریخ کے سلسلے میں اختلاف اس سے پہلے بھی بات آئی تھی، لیکن قرین قیاس یہ ہے کہ اخیر زمانے میں، مکہ مکرمہ کے آخری دور میں آپ کا یہ سفر ہوا، اور بہت ساری اذیتوں اور غموں سے گزرنے کے بعد آپ کے اندر فرحت اور بشاشت پیدا کرنے کے لیے یہ سفر کرایا گیا، اور اس سفر کے ذریعے سے اشارہ تھا کہ حالات بدلنے والے ہیں اور ہجرت ہونے والی ہے، اس کی طرف اشارہ تھا۔ تو بہرحال آخر زمانے میں یہ ہوا ہے، اس لیے کہ جو ہے آخر زمانے سے مراد یہ ہے کہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ 27 رجب کے بارے میں مشہور تو ہے، لیکن وہ یقینی نہیں ہے کہ 27 رجب ہی کو معراج کا سفر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رات کے وقت آرام فرما رہے تھے جو مسجد حرام سے قریب تھا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, ساتھ میں میکائیل علیہ السلام بھی تھے, اور آپ کو اٹھا کر جگا کر آپ کو لے جایا گیا بیت اللہ میں. بیت اللہ میں جو حتیم کا علاقہ ہے وہاں پر آپ کو آرام کرایا گیا, اور وہیں پر آپ کے ساتھ شق صدر کا آخری واقعہ پیش آیا. بچپن میں بھی واقعہ پیش آیا تھا, تین مرتبہ یا چار مرتبہ اس کا ذکر بھی آ چکا ہے. تو آخری مرتبہ کا جو واقعہ ہے وہ اب پیش آیا کہ آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا, اس میں سے قلب اطہر کو نکالا گیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. حالانکہ جنت سے جبریل علیہ السلام آئے تھے اور ایک تشت لے کر آئے تھے ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا, لیکن پانی جنت کا نہیں لائے بلکہ پانی زمزم کا استعمال فرمایا. پتہ یہ چلا کہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ افضل اور بہترین پانی زمزم کا پانی ہے. تو اس سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا, پھر دوبارہ آپ کے قلب کو سینے مبارک میں رکھ کر اس کے اندر ایمان اور حکمت جو جنت سے لایا گیا تھا اس کو آپ کے سینے مبارک میں بند کر کر آپ کے سینے کو پوری طرح سے بند کیا گیا, اور پھر جو ہے آپ کے لیے ایک سواری پیش کی گئی جو براق کی سواری کہلاتی ہے, جنت کا ایک جانور ہے جس کی سپیڈ کا اندازہ یہ ہے کہ جہاں پہلی نظر جاتی ہے نظر کے انتہا تک اس کا پہلا قدم ہوتا ہے. تو اس سپیڈ کی یہ سواری تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے. بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ کے ردیف یعنی آپ کے پیچھے سوار ہوئے, اور پھر یہ سواری چلی ہے تو سیدھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. جیسے مسجد اقصیٰ کی طرف بڑھے تو وہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کو دکھائی گئی مثال کے طور پر, عالم مثال کی بہت ساری چیزیں. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے, فرمایا کہ یہ دنیا ہے, اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا کی عمر بس اب اتنی ہی باقی ہے, اب دنیا فنا ہونے کے قریب ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں یعنی دونوں ساتھ ساتھ میں ہیں, میرے بعد اب قیامت آنے والی ہے. پھر اس کے بعد ایک بوڑھے مرد کو دیکھا کہ جو آپ کو اپنے سفر سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا, تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ شیطان ہے, یہ آپ کے معراج کے سفر کو پورا نہیں ہونے دینا چاہ رہا ہے, لیکن اللہ جو چاہے اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ یہاں پر نماز پڑھیں دو رکعت, حالانکہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی, تو دو رکعت آپ نماز پڑھیں. آپ نے نماز پڑھی اور پوچھا کہ جبریل یہ کون سا مقام ہے, فرمایا کہ یہ مقام یثرب ہے جو آپ کا دار الہجرہ کہلائے گا, آپ کا ہجرت کا مقام ہے جو بعد میں چل کر مدینہ طیبہ کہلایا. پھر اس کے بعد ایک اور مقام سے گزرے, فرمایا کہ یہاں بھی دو رکعت پڑھ لیجئے. دو رکعت پڑھنے کے بعد پوچھا یہ کون سا مقام ہے, کہا کہ یہ وادی سینا ہے جہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کی تھی. پھر اور تھوڑا سا آگے بڑھے, ایک اور مقام پر دو رکعت نماز پڑھی, پوچھا یہ کون سا مقام ہے, کہا کہ یہ مقام مدین ہے جہاں پر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام رہا کرتے تھے. پھر آگے ایک اور مقام پر پہنچے, وہاں بھی دو رکعت نماز پڑھی, پوچھا یہ کون سا مقام ہے, فرمایا کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزانہ ولادت ہوئی تھی, اس مقام پر بھی نماز پڑھی. پھر اس کے بعد آپ مسجد اقصیٰ پہنچے, اسی کے درمیان میں اور بہت سارے اشخاص اور بہت ساری قوموں کو بھی آپ کو دکھایا گیا. مثال کے طور پر آپ کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے تانبے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے ہیں. پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں, فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے ہیں, جو پیٹ پیچھے کسی کی برائی بیان کرتے ہیں, کل قیامت میں افسوس کے ساتھ یہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور قوم سے گزر ہوا, ان کو دیکھا کہ یہ خون کے دریا میں ہیں اور ان کو زبردستی پتھر کھلائے جا رہے ہیں, تو یہ بڑا سخت عذاب تھا. پوچھا یہ کون ہے, فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں جو سود لیا کرتے تھے اور سود دیا کرتے تھے, یہ انٹرسٹ پر معاملات کرتے تھے, تو ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا یہ حشر ہوگا. ایک قوم سے گزرے کہ جن کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا, پوچھا یہ کون ہے, فرمایا نماز میں کاہلی سستی کرنے والے لوگ تھے. پھر ایک قوم سے گزر ہوا کہ جن کو دیکھا کہ ان کے صرف آگے پیچھے کی شرمگاہ پر کپڑا ہے اور وہ وہ جانوروں کی طرح جو کاٹے اور پتھر نیچے گرے ہوئے ہیں ان کو کھا رہے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ یہ حشر ہونے والا ہے. ایک جگہ سے گزرے کہ جن کے سامنے تازہ پکا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، لیکن وہ تازہ گوشت کھانے کے بجائے ایک سڑا ہوا بدبودار گوشت ایک طرف تھا، وہ اس بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں. پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ بیویاں عطا کی تھی، لیکن یہ اپنے بیویوں کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر منہ کالا کرتے ہیں، زناکار ہیں، ان کے ساتھ یہ حشر ہونے والا ہے. پھر ایک اور قوم سے گزرے تو ان کو دیکھا کہ لوہے کی کینچی سے ان کے ہونٹ اور زبان کاٹی جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ واعظ اور خطیب ہیں جو دوسروں کو تو حکم دیتے تھے اچھی باتوں کا، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ان تمام گناہوں سے ہماری. تو بہرحال اس شان کے ساتھ فرشتوں کا ایک مجمع آپ کے ساتھ تھا. آپ بیت المقدس پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد براق کی سواری کو ایک جگہ باندھ دیا جاتا ہے جہاں پر اس سے پہلے انبیاء اکرام علیہم السلام اپنی سواری باندھا کرتے تھے، وہیں پر آپ کی براق کی سواری باندھی گئی. اور پھر آپ مسجد اقصا میں تشریف لائے تو وہاں پر انبیاء اکرام علیہم السلام، تمام انبیاء کا مجمع وہاں پر آپ کے استقبال کے لیے موجود تھا. ہر ایک نے آپ کا استقبال کیا اور پھر اذان ہو گئی، اقامت کہی گئی، سب نماز کے کھڑے ہو گئے، لیکن امام کا انتظار تھا کہ امامت کون کرے گا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انبیاء کی امامت کرائیں گے، اس لیے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ تمام انسانوں کے اور تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور آپ سید ولد آدم ہیں، آپ تمام آدم کی اولاد کے سردار ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر دو رکعت نماز پڑھائی. علماء کہتے ہیں کہ یہ نفل نماز تھی، اس لیے کہ عشاء کی نماز تو ہو چکی تھی، بلکہ ابھی تک تو نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی. نماز کا فریضہ یا نماز والی عبادت یہ ہر امت میں موجود تھی، ایسا نہیں کہ اسی امت کو نماز ملی ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ پانچ وقت کی نماز اس امت کو ملی ہے یہی معراج کے سفر میں، تو ہر امت میں نماز رہی ہے، تو لہٰذا یہ نفل نماز ادا کی گئی. اور پھر اس کے بعد انبیاء اکرام علیہم السلام سے بات چیت ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے، سلیمان علیہ السلام سے، داؤد علیہ السلام سے، ہر ایک نے اپنے فضائل بتائے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا، اللہ نے میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے آواز عطا کی گئی، مجھے فصل خطاب سے نوازا گیا. عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ سب. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے خاتم النبیین بنایا، جس نے مجھے اول بنایا، جس نے مجھے آخر بنایا، جس نے مجھے فاتح بنایا، جس نے مجھے حاشر بنایا، اور جس نے میری امت کو سب سے اخیر میں آنے والی امت ہے لیکن سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت بنایا، اور بے شمار اپنے فضائل بیان فرمائے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ ہم سب پر فضیلت رکھنے والے ہیں. چنانچہ اب اس کے بعد جیسے آگے بڑھے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین پیالے پیش کیے، بعض روایتوں میں ہے چار پیالے پیش کیے، ایک میں پانی تھا، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا، اور ایک روایت میں ایک میں شہد تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے پیالے کو اختیار کیا اور شہد میں سے تھوڑا سا لیا، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اگر خدا نخواستہ آپ پانی کو اختیار کرتے تو شاید آپ کی امت غرق ہو جاتی، ڈبو دی جاتی، اور اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، لیکن آپ نے دودھ کو اور شہد کو اختیار کیا، یہ آپ نے فطرت کے مطابق کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے ایک سیڑھی لگائی گئی، اور پھر جو ہے اس سیڑھی کے ذریعے سے آپ آسمان دنیا پر پہنچے. پہلے آسمان پر پہنچے تو آسمان کے دروازوں پر دستک دی، پوچھا کون؟ کہا جبرائیل. کچھ پوچھا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا کیا ان کو بلایا گیا؟ کہا کہ ہاں ہاں ان کو بلایا گیا ہے، بلکہ ان کے لیے آج ساری کائنات کو سجایا گیا ہے، جنت کو سجایا گیا ہے، لہٰذا اب جو ہے دروازہ کھلا ہے. اور پھر پہلے آسمان پر پہنچے پہنچے۔ آدم علیہ الصلات والسلام سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ الصلات والسلام نے کہا مرحبًا بالابن الصالح والنبی الصالح، واہ واہ میرا نیک بیٹا آ گیا اور نیک نبی آ گئے، استقبال کیا۔ پھر جو ہے دیکھا آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں، روتے ہیں۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ دائیں طرف والے ان کی اولاد میں سے وہ ہیں جو اصحاب الیمین ہیں، جنت والے ہیں، ان کو دیکھ کر بیٹے کی کامیابی پر باپ خوش ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو یہ جہنم والے ہیں، اصحاب الشمال ہیں، ان کو دیکھ کر آدم علیہ السلام روتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دونوں خالازاد بھائی، ان دونوں سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب کارگزاری سنائی تو فرمایا کہ یوسف کو تو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا ہے، کہ بہترین خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خصوصیات دی گئی تھیں ان تمام خصوصیات کا مجموعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے علامہ جامی نے کہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، کہ جس کو جو جو خصوصیت ملی ہے لیکن آپ کو تمام خصوصیات سے نوازا گیا۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے، وہاں ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد پانچویں آسمان پر گئے تو وہاں پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر گئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہر ایک نے استقبال کیا۔ ساتویں آسمان پر گئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، انہوں نے بھی کہا مرحبًا بالابن الصالح والنبی الصالح، اور دیکھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، کہ جہاں بیت اللہ ہے اسی کے سیدھ میں، سیدھے اوپر جا کر ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جہاں کا جس طرح کے بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے ایسے ہی بیت المعمور کا طواف کیا جاتا ہے۔ ایک دن میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جب کوئی فرشتہ طواف کر لیتا ہے اس کے بعد قیامت تک اس کا نمبر دوبارہ نہیں آتا۔ تو وہاں پر پہنچے، وہاں جا کر دو رکعت نماز بھی ادا کی، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی بشارتیں سنائیں، اور وہی حدیث ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو سلام بھیجا اور جنت کی مٹی اور اس کی خوشبو کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اور آگے لے کر گئے، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، اور منتہا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہاں سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، اور پھر اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے۔ یا اللہ کا کیا عالم ہوگا، وہاں پر ظاہر ہے کہ ہماری چھوٹی سی عقل اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتی، سمجھ نہیں سکتی ہے۔ تو بہرحال جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رک گئے، پوچھا جبریل کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول اس سے آگے ہماری پرواز نہیں ہے، اس سے آگے آپ ہی پہنچ سکتے ہیں، اس کے آگے ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک سبز رفرف آیا، رفرف کے معنی قالین، کارپیٹ جو ہوتا ہے، وہ آیا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور وہ پھر اسے آپ کو آگے لے کر گیا۔ آگے کیا ہوا، بس اتنا بعض احادیث میں ملتا ہے کہ آپ مقام شریف الاقلام تک پہنچے۔ شریف الاقلام کیا ہے کہ تقدیر لکھی جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں دیکھا ہوگا کہ لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے، اور ان کو جب لکھا جاتا تھا تو آواز آتی تھی، تو اس آواز کو شریف کہا جاتا ہے، اقلام قلم کی جمع ہے۔ یا آج کے زمانے میں سمجھنے کے اعتبار سے آپ جو ہے کمپیوٹر پر اگر کی بورڈ استعمال کرتے ہیں تو کی بورڈ کے استعمال کرتے کرتے بھی آواز آتی، کی بورڈ بھی ایک طرح کا قلم ہے۔ بہرحال پرانے زمانے میں لکڑی کا قلم استعمال ہوتا تھا، تو اس کے لکھنے کی جو آواز تھی، تو جہاں پر سارے عالم کی تقدیر لکھی جاتی ہے، جہاں پر سارے عالم کی تقدیر لکھی جاتی ہے اس کو شریف الاقلام کہا جاتا ہے۔ وہاں تک آپ کی پرواز ہوئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کا ذکر تو نہیں آتا ہے، البتہ اشارہ ملتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ اس بارے میں علماء کا بلکہ صحابہ کا اختلاف ہے کہ اب اس مقام پر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار ہوا یا نہیں ہوا۔ چنانچہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نہیں ہوا، بلکہ آپ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا اور جو ہے انسانی آنکھوں سے ممکن ہی نہیں ہے باری تعالیٰ کے انوارات کی تجلیات آدمی ہضم کر جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن دیگر صحابہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ، بخاری ہی میں ان کی روایات موجود ہے، فرماتے کہ نہیں، اس رات اپنی ان آنکھوں سے دیکھا جو سر میں لگی ہوئی، یعنی جو دیکھنے والی آنکھیں ہیں ان سے اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اور پھر جو ہے اس وقت کے بعض چیزیں بھی بعض روایتوں میں آتی ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں پہنچے ہیں تو فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے بار تعالیٰ جتنی زبانی عبادتیں ہیں سب آپ کے لیے ہیں، جتنی بدنی عبادتیں ہیں سب آپ کے لیے ہیں، جتنی مالی عبادتیں ہیں سب آپ کے لیے ہیں، یعنی جو بھی نیک کام ہوگا وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوگا، آپ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو وہاں سے جواب آیا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جبریل علیہ السلام نے جب یہ سنا، یہ غالباً یہ سدرۃ المنتہی پر یہ واقعہ ہوا، تو فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو بہرحال وہاں پر جو ہے قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ وحی کرنی تھی وہ وحی ہم نے کر دی، جو کچھ بات چیت کرنی تھی وہ بات چیت کی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے واپس آئے اور اسی موقع پر نماز کا تحفہ دیا گیا، 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ روایتوں میں آتا ہے صرف نماز نہیں بلکہ اس رات میں اور بھی تحفے ملے، چنانچہ آپ کو حوض کوثر کا تحفہ اس رات میں ملا، اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یہ اس رات میں ملی، سورہ فاتحہ اس رات میں ملی، اسی طرح نماز، روزہ، جہاد، اور اسی طریقے سے امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اس طرح کی بہت ساری چیزیں اسی رات میں آپ کو تحفتاً دی گئیں، جن میں سب سے بڑا تحفہ نماز کا تحفہ تھا۔ آپ جب آئے چھٹے آسمان پر، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا، فرمایا 50 وقت کی نمازیں ملی ہے، میں اس پر خوش ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ خوش ہیں لیکن آپ کی امت شاید نہیں پڑھ پائے گی 50 وقت کی نمازیں، 24 گھنٹے میں کچھ کم کرا کر لائیے۔ تو حضور موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر گئے، باری تعالیٰ سے درخواست کی، فرمایا کہ ٹھیک ہے 5 نمازیں کم۔ پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں 45 بھی نہیں پڑھ پائے گی، اور کم کرا کر لائیے۔ تو اور کم ہوئی، 5 5 5 کم ہوتے ہوتے آخری 5 بچی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اتنی مرتبہ آنا جانا ہوا اور مجھے ڈر یہ ہے، خدا نہ خواستہ اب کی مرتبہ درخواست کی تو چونکہ ہر مرتبہ 5 کم ہوئی ہے تو 5 کے 5 بھی کہیں کم نہ ہو جائے اور نماز جیسی اہم چیز سے میری امت محروم نہ ہو جائے، تو اس لیے میں اب جاتے ہوئے اچھا نہیں محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا تحفہ جو معراج کا لے کر آئے تھے وہ یہی تحفہ تھا، نماز کا تحفہ۔ اور واقعتاً بظاہر لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے درست کہا تھا کہ 24 گھنٹے کی 5 نمازیں بھی ہم سے نہیں پڑھی جا رہی ہے، نہ فرائض ادا ہو رہے ہیں، نہ جو ہے نمازیں ادا ہو رہی ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ تو پھر حالات کیوں نہ بگڑے اور کیوں نہ ہم پر آزمائشیں آئیں، کیوں نہ ہم پر ظلم ستم ڈھانے کی بات کہی جائے، کیوں نہ ہمارے خلاف جو ہے ہمارے خلاف قتل عام کا اعلان کیا جائے، اور کیوں نہ ہم پر بیماریاں، مصائب، حالات بڑھتے چلے جائیں۔ ظاہر ہے کہ ہم نے اللہ سے دشمنی کر رکھی ہے۔ کہ
محترم بزرگ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کی بلکہ اس سے اوپر کی سیر کر کر واپس تشریف لا رہے تھے، تو ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ جس فرشتے کی جماعت کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا تو ہر جماعت آپ کو یہ نصیحت کرتی کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو حجامہ کی ترغیب دیجئے، علیک بالحجامہ، کہ آپ کو چاہیے کہ آپ حجامہ کا اہتمام کریں اور اپنی امت کو اس کی ترغیب دیں۔ حجامہ یہ علاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں فاسد خون، خراب خون جسم سے نکالا جاتا ہے، اور اس کے لیے احادیث میں بڑی تفصیلات آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حجامہ لگوایا ہے اور امت کو ترغیب دی ہے، خاص طور سے چاند کی 17 19 اور 21 تاریخ جو ہوتی ہے، اسی طرح چند مخصوص ایام اور دن ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں خاص طور سے جب آدمی حجامہ کرواتا ہے یا پچھنا لگواتا ہے، عربی میں حجامہ کہتے ہیں، اردو میں پچھنا لگوانا کہتے ہیں، یا اس کو کپنگ کہتے ہیں انگریزی میں، تو اگر یہ کام کر لے تو بہت ساری بیماریوں سے اور بہت ساری اندرونی اور بیرونی بلکہ روحانی امراض سے آدمی کو شفا ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ مسنون جو طریقہ علاج ہے، ان سب چیزوں کا ہمیں خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے، بلکہ راتوں رات آپ تشریف لائے، اور پھر اگلی صبح آپ نے اپنا یہ معراج کا واقعہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میرے ساتھ رات میں بیداری کی حالت میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، اور پھر اس سے آگے کے سفر کی تفصیلات بیان کی۔ تو ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ نے جب یہ سنا تو ان کو تو انکار کرنا تھا، انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکے سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ایک مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا، ایک مہینے کا سفر ایک رات میں، وہ بھی رات کے ایک حصے میں پورا کر لے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جن کو انکار کرنا تھا انہوں نے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا کوئی شخص ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر کہا کہ دیکھو، تمہارے ساتھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ہو کر آیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو یقیناً ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کی بات جھوٹی نہیں ہوتی، ان کی بات سچائی پر مبنی ہوتی ہے، وہ سراپا صداقت ہے۔ تو اسی وجہ سے اس واقعے کے بعد حضرت ابوبکر کا لقب پڑ گیا صدیق اکبر، الصدیق ان کے ساتھ لگ گیا کہ یہ تصدیق کرنے والے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بغیر دلیل کے ماننے والے۔ تو اسی وجہ سے اب ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ گیا ابو بکر صدیق۔ تو بہرحال جب یہ واقعات مشہور ہوئے تو مشرکین نے آ کر کہا کہ ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ فرمایا کیا امتحان ہے؟ کہا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ مسجد اقصیٰ جا چکے ہیں، تو لہٰذا آپ بتائیں کہ مسجد اقصیٰ میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ کسی جگہ پر چلا جائے، چاہے وہ بہت غور سے بھی دیکھے، ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہماری مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں اور کتنے دروازے ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ کو بتانا پڑے گا مسجد اقصیٰ میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا کہ مسجد اقصیٰ کو کر دیا، اور آپ اس کو دیکھتے گئے اور آپ گن کر ان کو بتاتے گئے کہ اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے روشن دان ہیں اور اتنے دروازے ہیں۔ تو اس میں وہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ ایک بات اور بتاتا ہوں کہ جب میں واپسی میں تھا تو میں نے دیکھا کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ ہے کہ جو تیسرے دن یہاں پر آنے والا ہے، اتنے دوری پر ہیں، اور ان میں آگے آگے ان کا ایک اونٹ تھا جو بدک گیا تھا، آنے کے بعد ان سے پوچھ لینا۔ چنانچہ تیسرا دن ڈھلنے کو تھا، قریب تھا کہ لوگوں کو ایسا لگا کہ شاید آپ کی بشارت، آپ نے جو بات فرمائی ہے وہ غلط ہو جائے گی، لیکن سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے مکہ میں وہ قافلہ داخل ہوا، اور پھر مکہ والوں نے ان سے پوچھا۔ تو ایک بات تو سچ ہو گئی، دوسری بات پوچھی کہ کیا تمہارا کوئی اونٹ بدک گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں، کہ کچھ دن پہلے، دو دن پہلے یا تین دن پہلے ہمارا اونٹ بدک گیا تھا اور وہ قافلے سے آگے نکل گیا۔ تو بہرحال اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں اور اضافہ ہوا، لیکن جن کو دشمنی کرنی تھی ان کے حسد میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس لیے کہ اس سے پہلے تو وہ چاند کے دو ٹکڑے بھی کرا چکے تھے، اور پتہ نہیں کتنے ہی چیزوں کا مطالبہ کر چکے تھے، ہر چیز کو پورا کرنے کے باوجود بھی بجائے ایمان لانے کے ان کی دشمنی میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو بہرحال اب جو ہے مکہ مکرمہ کی زمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور زیادہ تنگ ہونے لگیں، اور زیادہ سختیاں کی جانے لگیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے دار الحجرہ کو پیش کیا گیا کہ آپ کو یہاں سے ہجرت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلے فرائض کا اہتمام, نماز فرض ہے اس کا اہتمام, جو حرام چیزیں ہیں اس سے بچنے کا اہتمام. کم سے کم اس درجے پر ہم آ جائیں کہ فرائض کا اہتمام اور حرام سے بچنا یہ ہمارے اندر آ جائے تو انشاءاللہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا